بہت شکریہ اس گفتگو کے لیے, اور پروگرام گرد و پیش اب یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے. یہ تہران ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے, وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں, یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے, جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے, جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے, جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے, اسے اور کیا نام دے گا زمانہ؟ وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ اسے اور کیا نام دے گا زمانہ؟ وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ قیامت کا ایک دن معین ہے لیکن ہمارے لیے ہر نفس ہے قیامت. قیامت کا ایک دن معین ہے لیکن ہمارے لیے ہر نفس ہے قیامت. مدینے سے ہم جان نثاروں کی دوری قیامت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ مدینے سے ہم جان نثاروں کی دوری.
یہ تہران ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. اب اشرائے فجر کا ہمارا خصوصی پروگرام محترم سامعین سماعت فرمائیے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا يسر.
بہار انقلاب.
سامعین, ایران کے اسلامی انقلاب کی سالگرہ اور عشر فجر کی مناسبت سے خصوصی پروگرام بہار انقلاب کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. ہاشم علی اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے.
Oh!
سامعین، عشر فجر کے بابرکت ایام اور اسلامی انقلاب کی فتح کی سالگرہ کی مناسبت سے آپ تمام سامعین کو مبارکباد پیش کرتے ہیں.
ایران کے اسلامی انقلاب نے نسلی و قومی نظریات اور اہداف سے بالا تر ہو کر اپنی مذہبی شناخت کے ساتھ شروع سے ہی انقلاب کو صادر کرنے اور اس کے اہداف و مقاصد سے دیگر ملکوں کو بھی آگاہ کرنے کو اپنے مد نظر قرار دیا، اور اس میدان میں اسے نمایاں کامیابیاں بھی حاصل ہوئی ہیں. وہ ممالک کہ جن پر اسلامی انقلاب کا اثر ہوا اور وہاں کے عوام میں بہت سی امیدیں پیدا کیں، ان میں سے ایک ہندوستان ہے. اس بات کے پیش نظر کہ ہندوستان کے لوگوں نے برطانوی سامراج کے خلاف 15 اگست 1947 کو طویل جد و جہد کے بعد آزادی حاصل کی، اس لیے وہ ایران کے اسلامی انقلاب کو بخوبی درک کرتے اور سمجھتے ہیں، اور اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ مظلوم عوام اپنے اتحاد اور تعاون کے ذریعے عالمی سامراج اور استعمار کو شکست دے سکتے ہیں.
سامعین، ہندوستان کے سرکردہ علماء میں سے ایک مولانا محمد تقوی اس بارے میں کہتے ہیں، ایران میں اسلامی انقلاب نے 70 کی دہائی کے اواخر میں کامیابی حاصل کی تھی کہ جب برطانوی استعمار پر ہندوستانی عوام کی فتح و کامرانی کو تقریباً 3 دہائیاں گزر چکی تھیں. اس لیے ایران کا اسلامی انقلاب ان کے لیے قابل ادراک تھا، کیونکہ انہوں نے ہندوستان سے انگریزوں کو نکال باہر کیا تھا، جبکہ ایران میں انقلاب نے امریکہ کے استکبار اور استعمار کا خاتمہ کیا اور ہندوستان کے لوگوں کو امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی انقلابی تعلیمات سے متاثر ہو کر ایک نئی زندگی ملی. اس مرحلے میں ہم یہاں پر ہندوستان میں جامعۃ المصطفیٰ العالمیہ کے نمائندہ محترم جناب حجت الاسلام والمسلمین رضا شاکری کے ایک پیغام کا اقتباس پیش کر رہے ہیں کہ جس میں انہوں نے ہندوستان میں انقلاب اسلامی کی برکت سے حاصل ہونے والی کامیابیوں کا تذکرہ کیا ہے. وہ کہتے ہیں، ہندوستان میں انقلاب اسلامی امام راحل رحمۃ اللہ علیہ اور مقام معظم رہبری کے چاہنے والوں کی موجودگی انقلاب اسلامی ایران کی ایک اور عظیم کامیابی ہے، اور صرف مثال کے طور پر ہی اگر بیان کیا جائے تو سردار حاج قاسم سلیمانی کی دل سوز شہادت پر ہندوستان میں ان کے تعظیم میں سینکڑوں مراسم و تقاریب کا انعقاد کیا گیا، اور یہ چیز اس وسیع و عریض ملک میں موجود ایران سے محبت اور مقدس اسلامی نظام سے لگاؤ کی عملی علامت ہے. یہاں کے افراد ہمیشہ ایران کے غم و اندوہ میں شریک ہوتے ہیں اور ہمیشہ ملک ایران کے دوست اور مددگار ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی پیروی کرتے ہوئے ہندوستان میں بھی شیعہ سنی بھائی چارے کی فضا قائم ہے، اور یہ لوگ ایک دوسرے کو تکفیر نہیں کرتے ہیں، اور یہ سب بھی انقلاب اسلامی کی کامیابیوں میں سے ایک ہے۔
آخرین نفس راحت را ادامه خواهیم داد ای شهید. آخرین نفس راحت را ادامه خواهیم داد ای شهید.
ہندوستان کے عوام پر ایران کے اسلامی انقلاب کے اثرات کا تین طریقوں سے جائزہ لیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے ہندو برادری پر اس کے پڑنے والے اثرات ہیں، کیونکہ وہ بھی ایک آزاد ہندوستان چاہتے تھے، اس لیے وہ آزادی و خود مختاری حاصل کرنے کے لیے ایرانی عوام کی امنگوں اور خواہشات کی حمایت کرتے ہیں۔ ایران کے اسلامی انقلاب کا دوسرا اثر ہندوستانی شیعہ برادری پر پڑا۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ایران کے لوگ بھی شیعہ ہیں، اس لیے ایران اور ہندوستان کے شیعوں کے درمیان ایک خاص رشتہ قائم ہوا۔ اس طرح کہ ہندوستان کے شیعہ ایرانی انقلاب پر خوشی اور مسرت محسوس کرتے ہیں۔ بلا شبہ صرف ہندوستان میں ہی نہیں بلکہ لبنان سمیت دنیا کے دیگر ممالک کے شیعہ بھی اپنے ملکوں میں اپنی سماجی حیثیت کے ارتقاء کے لیے ایران میں اسلامی انقلاب کو ایک ٹھوس اور بنیادی طور پر پشت پناہ سمجھتے ہیں۔ ہندوستان کے شیعہ، جنہوں نے ہمیشہ دوسرے مسلمانوں اور ہندوؤں کے شانہ بشانہ پر امن زندگی گزاری ہے، ایران کے اسلامی انقلاب کے زیر اثر انہیں ایک نئی روح اور زندگی ملی، اور ہندوستان کے کئی شیعہ حلقوں کا کہنا ہے کہ انہیں ایرانی انقلاب پر فخر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان کے وہ شیعہ جو محسوس کرتے تھے کہ دوسروں کے مقابلے میں ان کی حیثیت اور پوزیشن کمزور ہے، ایران میں اسلامی انقلاب کو دنیا بھر میں شیعوں کی پوزیشن کو مضبوط کرنے کے لیے اہم اور قابل قدر سمجھتے ہیں۔
سامعین، برصغیر کے مسائل کے ماہر ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں، ہندوستان کے شیعہ ایران میں اسلامی انقلاب میں خاصی دلچسپی رکھتے ہیں، اور وہ ایران میں شیعوں کی کامیابی کو اپنی کامیابی سمجھتے ہیں، اسی وجہ سے وہ ایران کی کامیابیوں کے بارے میں خبروں اور رپورٹوں کو بغور پڑھتے اور سنتے ہیں۔ ہندوستان سمیت دنیا بھر کے شیعہ ایرانی انقلاب کی کامیابی کو اپنے لیے ایک مضبوط سہارا اور پشت پناہ سمجھتے ہیں اور اس کی حمایت کرتے ہیں۔
ایران کے اسلامی انقلاب کا تیسرا اثر ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے مسلم معاشرے پر پڑا۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے بعض سیاسی اور مذہبی حلقوں کے خیال کے مطابق ایران کے اسلامی انقلاب نے اس خطے میں اس طرح سے سب سے زیادہ اثرات مرتب کیے ہیں کہ جو اسلامی اور انقلابی تعلیمات کے احیاء کا سبب بنے ہیں۔ اسلامی مدارس یا حوزہ علمیہ اسلامی کا احیاء اسلامی تحریکوں اور گروپوں کی نشو نما اور ترقی کا باعث بنا، جن میں سے ہم کشمیری شیعوں کی انجمن شرعی شیعیان کی تشکیل کا ذکر کر سکتے ہیں۔ اس علاقے میں آپ کو شاید ہی کوئی ایسا گھر ملے جس میں انقلاب اسلامی ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ العظمیٰ خامنائی کی ایک تصویر نہ ہو۔ یہ مسئلہ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں ایران کے اسلامی انقلاب کے اثر و رسوخ کی گہرائی اور موجودگی کا آئینہ دار ہے۔ ہندوستانی امور کے ایک سینئر ماہر علائی کہتے ہیں، ہندوستانی شیعہ برادری بشمول اس ملک کے زیر انتظام کشمیر کے لوگوں کو انقلابی مذہبی تعلیمات کو زندہ کرنے کے لیے ایک مذہب اور مستند ماڈل کی ضرورت تھی۔ چنانچہ ایران میں اسلامی انقلاب کی کامیابی کے ساتھ ہی ان کی یہ آرزو پوری ہو گئی۔ درحقیقت ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے عوام ایران کے اسلامی انقلاب کو بر صغیر میں اسلام کی عظمت کے احیاء کے لیے اپنی معنوی اور مذہبی حمایت سمجھتے ہیں، اور اسی لیے وہ ایران کے ساتھ انتہائی قریبی تعلقات قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہر صورت اسلامی انقلاب ایران نے ہمیشہ یہ اعلان کیا ہے کہ وہ دنیا کے محروموں کا سہارا اور پناہ گاہ اور پوری دنیا کے شیعوں کا یار و مددگار ہے۔ ہندوستان کے لوگ کہ جو انقلاب اور ہندوستان کے استعمار کے خلاف بغاوت اور انقلاب برپا کر کے آزادی کا مزہ چکھ چکے تھے، وہ ایران میں اسلامی انقلاب کا خیر مقدم کرتے ہوئے اسے آزادی پسند معاشروں کی یکجہتی اور اتحاد کا سبب سمجھتے ہیں، اور ان کا عقیدہ ہے کہ قوموں کی بیداری اور اسلامی بیداری بھی کہ جو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی انقلابی اور اسلامی تعلیمات سے متاثر ہے، بہت سے مسائل اور رکاوٹوں میں رہ گشا بن سکتی ہے۔ اس لیے ایران کا اسلامی انقلاب دنیا میں آزادی پسند تحریکوں کے لیے ایک متاثر کن اور حوصلہ افزا تحریک ہے۔
بہر صورت ایران کا اسلامی انقلاب اپنے عالمی معیار کے ساتھ ہمیشہ دنیا کے مظلوموں اور حریت پسندوں کی پناہ گاہ رہا ہے، اور اس سمت میں ثابت قدم اور مستحکم قدم اٹھا رہا ہے۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ایران کے اسلامی انقلاب کی تحریک کا نعرہ ادیان و مذاہب بالخصوص شیعہ اور سنیوں کے درمیان اتحاد اور یکجہتی کا تھا، اس لیے ہم ہندوستان میں اتحاد اور تعاون کو مضبوط بنانے میں اس کے زبردست اثرات دیکھ رہے ہیں، اور یہ کہ مسلمان ہندوؤں کے شانہ بشانہ برسہ برس سے پرام طریقے سے زندگی گزارتے آ رہے ہیں. تاہم ادھر کچھ برسوں سے ہندو انتہا پسند گروہوں نے مسلمانوں کے مقدس مقامات کو تباہ کر کے ہندوؤں اور مسلمانوں کے دیرینہ تعلقات کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن ہندوستان میں مسلمانوں نے عملی طور پر یہ ظاہر کر دیا ہے کہ وہ قانونی طریقوں سے مسائل کو آگے بڑھا کر تشدد میں کوئی رجحان نہیں رکھتے، لہذا تشدد سے پرہیز اور وہابیت کے باطل عقائد کو مسترد کرنا تمام ادوار اور دنیا کے ہر گوشے میں اسلامی انقلاب کے فرائض میں سے ہے کہ جس کے اثرات ہم ہندوستان میں دیکھ رہے ہیں.
اسی کے ساتھ ہی سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے، اس امید کے ساتھ ایران کا اسلامی انقلاب ہمیشہ کی طرح آئندہ بھی آپ کی امیدوں پر پورا اترے گا. اپنے تمام سامعین سے اس پروگرام سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ.
مظلوم کی رسی ہے یہ مضبوط عجب ہے. فولاد کے پنجے ہے جنگ میں دشمن کے لیے سخت شکنجے. قرآن کے اقدام کے بھی ہم ہیں نگہبان، اس فکر میں ہے کچھ رہے ہر حال میں انسان. Oh, man.
زمانے ذرے نہ ہے
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب پیش خدمت ہے پروگرام آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر ہیں شائستہ درانی کا سلام قبول کیجیے۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم ہندوستان اور پاکستان کے اخبارات کا جائزہ پیش کریں گے۔ آغاز کرتے ہیں ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار ہندوستان ایکسپریس کی سرخیوں سے۔ پٹاخہ فیکٹری میں دھماکہ، 13 افراد ہلاک، ایم پی کے ہردہ ضلع کے رہائشی علاقے میں ہوا یہ خوفناک سانحہ، ہلاک شدگان کے لواحقین کے لیے معاوضے کا اعلان۔ ایک سول کوڈ بل اتراکھنڈ میں متعارف، بحث میں حصہ لیتے ہوئے قائد حزب اختلاف نے کہا اندرا گاندھی نے بھی اسے نافذ کرنے کی کوشش کی تھی۔ آبی آلودگی روکنے سے متعلق ترمیمی بل راجیہ سبھا سے منظور، ایسا کوئی قانون جو شریعت کے خلاف ہو ہمیں منظور نہیں، مولانا ارشد مدنی۔ بی جے پی جھوٹ بولنے میں اول اور ان کے دعوے محض قیاس آرائیوں سے زیادہ کچھ نہیں، اکھلیش یادو۔ اسرائیلی ٹینک آ رہے ہیں مجھے بچائیں، 6 سالہ فلسطینی بچی کی آخری فریاد۔ امریکہ نے حملہ کیا تو جواب دینے میں ہچکچاہٹ نہیں ہوگی، ایران۔ قیدیوں کی رہائی کے حوالے سے حماس کی شرائط قبول نہیں، نیتن یاہو۔ جنوبی لبنان میں اسرائیل کا فضائی حملہ، 3 ہلاک 2 زخمی۔ امریکی وزیر خارجہ کا پھر دورہ مشرق وسطی، فلسطینیوں کو جنگ بندی کی امید۔ بی جے پی حکومت عوام کا استحصال کرنے میں لگی ہے، نریش پٹیل۔ سامعین، آئیے اب روزنامہ تاثیر پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ہندوستان دنیا کی تیزی سے ترقی کرنے والی معیشت، وزیر اعظم۔ 91 معاملہ اے ایس آئی سروے کی عرضی پر 15 فروری کو سماعت۔ تمام پارٹیاں بہار کے لوگوں کے ساتھ دھوکہ کر رہی ہیں، شاداب حسن۔ مرکز کی ناکامی کی وجہ سے خواتین کے لیے اپنا گھر چلانا مشکل ہو گیا ہے، کانگریس۔ مشن 2024 کی تیاری میں مصروف بی جے پی، اقلیتوں تک رسائی کے لیے تیار کیا ماسٹر پلان۔ آئیے اب روزنامہ دور جدید کی سرخیوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ 2024 میں 370 سیٹیں ضرور جیتیں گے نریندر مودی۔ اگر انڈیا اتحاد اقتدار میں آتا ہے تو ریزرویشن 50% ہٹا دی جائے گی، راہل گاندھی۔ قیدیوں کی رہائی کے حوالے سے ڈیل کے لیے حماس کی شرائط قبول نہیں، نیتن یاہو۔ قابض فوج اور فلسطینی نوجوانوں کے درمیان جھڑپیں، حماس غزہ میں مکمل جنگ بندی کے مطالبے پر قائم، ہمدان۔ اور ہندوستان ٹائم نے ایک مضمون لکھا ہے، عنوان ہے، جب تک ہم آپس میں لڑتے رہیں گے اس وقت تک رسوائی ہوتی رہے گی۔ نفرت پھیلانے والی تقریر کے الزام میں مولانا مفتی سلمان اظہری کو گجرات اے ٹی ایس نے گرفتار کر لیا۔ پہلا اعتراض تو یہ ہے کہ مولانا نے جو تقریر کی وہ اشتعال انگیزی کے زمرے میں آتی ہے اور اس کے لیے تعزیری کارروائی کی جاتی ہے جو پولیس کرتی ہے، مگر مولانا کے تعلق سے کارروائی اے ٹی ایس نے کی جو کہ دہشت گردانہ سرگرمیوں کے خلاف کارروائی کرتی ہے۔ مولانا نے کون سی دہشت گردی کی کہ ان کے لیے اے ٹی ایس کو گجرات سے ممبئی بھیجا گیا؟ دوسری اہم بات کہ مولانا نے جو کہا اس سے بھی زیادہ سنگین اور انتہائی طور سے قابل اعتراض باتیں بی جے پی کے لیڈران کرتے آئے ہیں۔ کوئی کہتا ہے گولی مارو سالوں کو، کوئی کہتا ہے مسلمان دہشت گرد ہیں، کوئی کہتا ہے مسلمان ملک دشمن ہیں، کوئی کٹوا کہہ کر مخاطب کرتا ہے، لیکن ان لوگوں کے خلاف ایسی کوئی کارروائی نہیں ہوئی جیسے مولانا کے خلاف ہوئی۔ تیسری بات کہ مولانا کی گرفتاری پر مسلمانوں نے پولیس اسٹیشن کے باہر مظاہرہ کیا جو پر امن تھا اور جمہوری حق بھی، لیکن پولیس نے ان پر ہلکا لاٹھی چارج کیا، پانچ افراد کو گرفتار کیا اور 11 لوگوں کو نامزد کیا، یعنی 16 افراد کے خلاف مقدمہ دائر کیا گیا۔ کیا یہ پولیس کی زیادتی نہیں؟ پولیس نے الزام لگایا کہ ان لوگوں نے پولیس پر پتھراؤ کیا، سرکاری کام میں مداخلت کی۔ اگر پولیس پر پتھراؤ ہوا تو کیا کوئی پولیس والا زخمی ہوا؟ کیا کوئی پولیس اسٹیشن کے اندر داخل ہو کر کارروائی کرنے والی پولیس کے ہاتھ پکڑے؟ جب یہ سب کچھ نہیں ہوا تو پھر پتھر پھینکنے اور سرکاری کام میں مداخلت کرنے کا الزام سراسر غلط ہے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ مسلمان متحد نہیں ہیں، آپس میں ہی لڑ رہا ہے۔ جس وقت گھاٹکوں پر پولیس اسٹیشن میں مولانا سلمان کے خلاف کاروائی ہو رہی تھی، اسی وقت ناسک میں ایک مسلمان کو پکڑ کر مارتے ہوئے کہا جا رہا تھا کہ بول میں سنی ہوں، بول میں مسلک اعلی حضرت کو مانتا ہوں، بول دیوبندی کافر ہیں، بول میں ان سے کوئی تعلقات نہیں رکھوں گا، بول میں پائجامہ نیچے پہنوں گا، بول میں زندگی بھر مسلک اعلی حضرت پر قائم رہوں گا۔ وہ ڈر کے مارے بولتا رہا، ورنہ اس کا ماپ لنجک ہو جاتا۔ یہ ہے اعمال جو دوسرے دیکھ رہے ہیں۔ یہ ویڈیو پوری دنیا میں وائرل ہوئی ہوگی، لوگ کیا سوچیں گے؟ مسلمان اس قدر ذلیل کیا جا رہا ہے، رسوا کیا جا رہا ہے، اس کے باوجود مسئلے کی تشدد سے باز نہیں آ رہے۔ آئیے پاکستان کا رخ کرتے ہیں۔ روزنامہ جنگ نے یہ سرخیاں لگائی ہیں، وزیر اعظم کون، فیصلہ کن گھڑی قریب، انتخابی مہم ختم، ووٹنگ کی تیاریاں مکمل، 6 لاکھ سیکیورٹی اہلکار تعینات، حساس پولنگ اسٹیشنز پر کیمرے نصب، ایشین ٹائیگر بننا ہے، کل الیکشن، جشن آج ہی سے شروع ہو گیا، نواز شریف، میرے ووٹ پر ڈاکہ مارا تو ایسا پیچھا کروں گا، عمران کو بھول جائیں گے، بلاول بھٹو، شفاف انتخابات کے لیے ہر ممکن اقدامات یقینی بنا رہے ہیں نگراں وزیراعظم انوار الحق کاکڑ، عوام الیکشن میں دھاندلی قبول نہیں کریں گے، بیرسٹر گوہر، بشرا بی بی نے اڈیالہ جیل منتقلی کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا، مظلوم و محکوم عوام کی حکمرانی کا دور شروع ہو رہا ہے، ایم کیو ایم پاکستان، 8 فروری کو بینک بند رہیں گے، اسرائیل کا غزہ کے وسطی اور شمالی حصے میں نیا آپریشن شروع، بمباری سے 113 فلسطینی شہید، امریکہ نے حملہ کیا تو پوری قوت سے جواب دینے میں لمحہ نہیں لگائیں گے ایران۔ سامعین، روزنامہ جنگ نے اداریہ لکھا ہے، عنوان ہے انتخابی عمل ذمہ داریاں۔ 8 فروری کو انتخابی میدان سچے گا، جس نے عوامی مینڈیٹ کی بنیاد پر فیصلہ کرنا ہے کہ اقتدار کا ہما کس کے سر پر بیٹھتا ہے۔ یہی ملک اور عوام کے مستقبل کے حوالے سے آزمائش کے مراحل ہیں۔ حالیہ عام انتخابات انتہائی حساس نوعیت کے ہیں، اس مرتبہ گلی محلوں میں وہ انتخابی گہما گہمی نظر نہیں آئی جو عام انتخابات کا خاصہ ہوتا ہے۔ حالانکہ 2018 کے انتخابات کے مقابلے میں امیدواروں کی تعداد 150% زیادہ ہے، تاہم سیاسی پارٹیوں نے اپنے جلسوں اور کارنر میٹنگوں میں پاور شو کیے۔ اب انتخابی مہم ختم ہو چکی ہے اور پوری قوم کی نظریں الیکشن کمیشن پر ہیں، جس نے درپیش چیلنجوں اور مشکلات کے باوجود تمام انتظامات مکمل کر لیے ہیں۔ 26 کروڑ بیلٹ پیپرز اور انتخابی مواد کی ترسیل کر دی ہے۔ امن و امان کی صورتحال اور انتخابی عمل کی مانیٹرنگ کے لیے کنٹرول روم کا قیام اور پاک فوج کے دستوں کی تعیناتی شروع ہو گئی ہے۔ پہلی بار شکایات درج کرانے کے لیے واٹس ایپ کا استعمال کیا جائے گا۔ ملک بھر میں انٹرنیٹ کنیکشن نہ ہونے کے باوجود الیکشن مینجمنٹ سسٹم ای ایم ایس نتائج جمع کرے گا۔ ان انتخابات کو 100 سے زیادہ مبصرین مانیٹر کریں گے۔ قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے کل 17,816 امیدوار ہیں۔ 1,750 حساس پولنگ اسٹیشن پر خصوصی کیمرے نصب کیے گئے ہیں۔ 92,500 پولنگ اسٹیشنوں میں سے 12,500 پولنگ اسٹیشن نارمل قرار دیے گئے ہیں۔ 10,07,000 سے زائد پولنگ عملہ ڈیوٹی سر انجام دے گا۔ الیکشن کمیشن کے مطابق تمام 869 حلقوں کے ابتدائی نتائج 9 فروری کو دن 2 بجے تک جاری کر دیے جائیں گے۔ عوام سوشل میڈیا پر گمراہ کن پروپیگنڈے پر توجہ نہ دیں۔ ووٹ ڈالنے کے لیے اصلی شناختی کارڈ لازمی قرار دیا گیا ہے۔ یہ بات انتہائی اہمیت کی حامل ہے کہ انتخابات کا انعقاد پر امن ہو۔ اس سلسلے میں عوام اور سیاسی قیادتوں کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ محترم سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام آئینۂ صحافت ختم ہوتا ہے۔ محترم سامعین، اب پروگرام کے اس حصے میں ہماری دوسری مجلس کے آخری پروگرام کا وقت آن پہنچا ہے، تو یہاں پر اب اپنی میزبان شائستہ دورانی کو دیجیے اجازت، اور آپ سامعین سماعت فرمائیے ہمارا آخری پروگرام اسلام کی معرفت۔
اسلام کی معرفت۔ عزیز سامعین، پروگرام اسلام کی معرفت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں ہاشم علی اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم اصول دین کے ایک اہم رکن معاد یعنی قیامت کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں۔ امید ہے آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔
سامعین، معاد عربی کا لفظ ہے اور اس کے لغوی معنی ہے واپس لوٹنے کی جگہ، لیکن اصطلاح میں معاد یا قیامت کا مطلب قیامت میں جسم میں روح کی واپسی اور انسان کا دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ قیامت یا معاد پر عقیدے کے مطابق تمام انسان قیامت میں زندہ ہوں گے، ان کے اعمال خدا کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور اپنے اپنے اعمال کے مطابق جزا اور سزا پائیں گے۔ معاد یا قیامت انبیاء اور نورانی تعلیمات الہی کا ایک بنیادی موضوع رہا ہے۔ اسلامی تعلیمات میں بھی قیامت اصول دین میں شامل ہے اور اس کو خاص اہمیت حاصل ہے، اور بہت سی آیات قرآنی میں بھی قیامت کا ذکر ہے۔ تو قیامت سے پہلے ایک نظر موت کے مسئلے پر ڈالتے ہیں۔
اگرچہ زندگی اہم ترین عطیہ الہی ہے اور زندگی کا خاتمہ بے حد غمگین اور وحشتناک ہے، لیکن بہرحال ایک دن ہر انسان کو موت آنی ہے۔ قرآن کے مطابق ہر انسان کی موت ہونی ہے اور کوئی بھی اس دنیا میں باقی نہیں رہے گا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 میں ارشاد ہوتا ہے کہ ہر نفس موت کا مزہ چکھنے والا ہے۔ انسان کی عمر تیزی سے گزرتی ہے اور سرمایہ جوانی دیکھتے دیکھتے جاتا رہتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ہماری حیات بخش سانسیں موت اور ہماری دنیائی زندگی کے خاتمے کی طرف ایک قدم ہے۔ بہرحال تمام جانداروں میں صرف انسان ہی موت سے ڈرتا ہے اور تشویش میں رہتا ہے۔
جانور اپنی موت کے بارے میں نہیں سوچتے۔ جو چیز جانوروں میں دکھائی دیتی ہے وہ خطرے سے جان بچانے کا غریزہ ہے۔ اگرچہ زندگی سے لگاؤ اور محبت تمام جانداروں میں پائی جانے والی ناقابل انکار حقیقت ہے، لیکن انسان اپنی زندگی سے محبت کے ساتھ ساتھ زندگی جاویدہ کی بھی آرزو رکھتا ہے، لہٰذا اپنی پوری طاقت سے موت کا مقابلہ کرتا ہے اور زندہ رہنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ چنانچہ زندگی جاوید کا خیال صرف انسان کی صفت ہے۔
موت ایک ناقابل انکار حقیقت ہے اور انسان ہمیشہ موت کا معمہ حل کرنے کی کوشش کرتا رہا ہے۔ موت انسان کے لیے ہمیشہ ایک چیلنج بنی رہی ہے۔ موت کے بارے میں مختلف لوگوں کا مختلف رد عمل بھی دیکھنے میں آیا ہے۔ موت کے بارے میں اکثر لوگوں کا فطری رد عمل خوف و ہراس ہوتا ہے۔ موت انسان کی آرزوؤں اور امیدوں پر پانی پھیر دیتی ہے اور خواہشات کا خاتمہ کر دیتی ہے۔ موت کے بارے میں ابہام انسان کی تشویش اور وحشت کی ایک وجہ ہے۔ انسان کے لیے موت ایک مبہم اور انسلجھا مسئلہ ہے اور اس کو نہیں پتا کہ موت کے بعد اس کا کیا حشر ہوگا۔ بہرحال موت کی یاد انسان سے اس کی خوشی اور آرام چھین لیتی ہے۔
سامعین، صدیوں سے مفکرین اور فلاسفہ انسان کے دل سے موت کا خوف نکالنے کی کوشش کرتے رہے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی بھی موت کے راز سے پردہ نہیں اٹھا پایا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ موت ایک ایسا راز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے انسان کی سمجھ سے دور رکھا ہے۔ دراصل موت ایک ایسا راز ہے کہ جب تک انسان خود اس کا مزہ نہیں چکھ لے گا، تب تک اس کی سمجھ میں موت کی حقیقت نہیں آ سکتی۔ انسان جب بھی اپنے بارے میں اور اپنے آس پاس کی دنیا کے بارے میں سوچتا ہے تو وہ اپنے آپ سے سوال پوچھتا ہے کہ وہ دنیا میں کیوں آیا ہے، موت کیوں اس شیریں زندگی اور ان خوشیوں کے درمیان جدائی پیدا کر دیتی ہے، اور یہ کہ اس سفر کی آخری منزل کہاں ہے۔ موت کے بعد کی دنیا اور اس کے بارے میں متعدد سوالوں نے صدیوں سے مفکرین کے دماغ کو الجھا رکھا ہے۔ مثلاً بیلجیم کے مصنف، شاعر اور فلسفی موریس میٹرلنگ اعتراف کرتے ہیں کہ موت کے بارے میں ہماری سوچ اپنی لاش کے انجام کو سمجھنے سے آگے نہیں جاتی، اور یہ کہ ہم انسان کی حتمی منزل کے ادراک سے قاصر ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر خدا پر اور کائنات پر ہمارا ایمان نہ ہو تو ہم یہ سمجھنے سے قاصر رہیں گے کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں اور ہماری آخری منزل کون سی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر یہ نہیں جانو گے کہ کہاں سے آئے ہو تو یہ بھی پتہ نہیں چلے گا کہ کہاں جانا ہے۔ کہنا چاہیے کہ اس الجھن اور پریشانی کی واحد رائے حل معاد یا قیامت پر ایمان ہے۔ لہٰذا پوشیدہ دنیاؤں سے آگہی کے لیے انسان کا قابل اعتماد اور معتبر ذریعہ دین ہے، اور موت کے بعد کی دنیا سے آشنائی کا بھی یہی بہترین ذریعہ ہے۔ دین پوشیدہ رازوں سے پردہ اٹھاتا ہے اور انسان کو دائمی کامیابی کا راستہ دکھاتا ہے۔ ادیان الہی کے مطابق انسان کی حقیقی سعادت ایک دوسری دنیا اور موت سے گزرنے کے بعد ہی ممکن ہے۔ اسی وجہ سے تمام ادیان الہی کا ایک بنیادی ترین اصول قیامت پر ایمان ہے۔ پیغمبران الہی نے قیامت کی حقیقت کے سلسلے میں موت کی حقیقت کے بعض پہلوؤں کو بھی اجاگر کیا ہے، اور پوری جرأت کے ساتھ یہ دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ انسان موت اور اس کے بعد کے حالات کے بارے میں جتنا بھی جانتا ہے وہ صرف انبیاء کی تعلیمات کا نتیجہ ہے۔
سامعین، آئیے اب موت کے قرآنی مفہوم پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ قرآن کے مطابق موت کا مطلب فنا اور نابودی نہیں ہے، بلکہ جاویدانگی اور بقا کی طرف کھلنے والا ایک دریچہ ہے۔ زندگی کی حقیقت کی طرح موت کی حقیقت بھی اسرار ہستی میں شامل ہے، اور جس کو ہم موت کہتے ہیں وہ صرف اس کے آثار ہیں۔ قرآنی آیات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ موت اس دنیا سے ایک دیگر دنیا کی طرف منتقلی کا نام ہے۔ خداوند کریم سورہ زمر کی آیت نمبر 42 میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ ہی ہے جو روحوں کو موت کے وقت اپنی طرف بلا لیتا ہے، اور جو نہیں مرتے ہیں ان کی روحوں کو بھی نیند کے وقت طلب کر لیتا ہے، اور پھر جس کی موت کا فیصلہ کر لیتا ہے اس کی روح کو روک لیتا ہے اور دوسری روحوں کو ایک مقررہ مدت کے لیے آزاد کر دیتا ہے۔ یہ آیت اور دیگر قرآنی آیات میں موت کا مفہوم سمجھانے کے لیے لفظ توفی کا استعمال ہوا ہے، جس کے معنی واپس لینا اور کسی چیز کو پوری طرح سے تحویل میں لے لینا ہے۔ موت کے لیے اس لفظ کے استعمال کا مطلب یہ ہے کہ موت کے وقت انسان کی حقیقت وجودی پوری اور مکمل واپس لے لی گئی ہے اور آخرت کی جگہ منتقل کر دی گئی ہے۔
سامعین، اسلام کے مطابق انسان ایک ایسی مخلوق ہے جس کی تخلیق جسم اور روح سے ہوئی ہے۔ انسان کا جسم کچھ مادیات کا پیکر ہے جو مادی قوانین کا تابع ہے، یعنی جسم کا ایک وزن ہوتا ہے، حجم ہوتا ہے اور اس کی زندگی وقت اور مقام کی تابع ہے۔ انسان کا جسم قدرتی چیزوں کا اثر لیتا ہے، مثلاً سردی، گرمی، بڑھاپا اور پژمردگی کا اثر، اور بالآخر ایک دن وہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن انسان کی روح کسی مادے سے نہیں بنی ہے اور مادیات کے خواص کا اس پر اثر نہیں ہوتا۔ موت واقع ہونے سے انسان کی روح بدن سے اپنا تعلق توڑ لیتی ہے، اس کے بعد جسم آہستہ آہستہ نابود ہو جاتا ہے۔ لیکن جو چیز نابود نہیں ہوتی اور صحیح و سالم فرشتوں کے سپورٹ کی جاتی ہے، انسان کا مادی جسم نہیں ہے بلکہ اس کی حقیقت وجودی ہے، جس کی تعبیر قرآن نے نفس اور روح کے نام سے کی ہے اور موت کے بعد بھی اپنی حیات کو جاری رکھتی ہے۔
ماہرین جسم اور روح کے تعلق کو واضح کرنے کے لیے بہت سی مثالیں پیش کرتے ہیں۔ وہ اپنی مثالوں میں جسم کو گاڑی اور روح کو ڈرائیور قرار دیتے ہیں۔ اس سلسلے میں کچھ باتیں قابل تصور ہیں۔ بعض اوقات گاڑی اسٹارٹ ہوتی ہے اور ڈرائیور اپنی سیٹ پر ہوتا ہے، یعنی جسم زندہ اور فعال اور روح جسم کے ساتھ ہے، لہذا یہ بیداری کی حالت ہے۔ بعض اوقات گاڑی تو اسٹارٹ ہوتی ہے لیکن ڈرائیور اس سے اتر کر جا رہا ہے، یعنی بدن زندہ ہے اور روح اس سے تھوڑی دور چلی گئی ہے، یہ نیند کی حالت ہوتی ہے۔ سوتے وقت انسان کا بدن زندہ اور اس کے بہت سے اعضاء فعال رہتے ہیں۔ بعض اوقات گاڑی پرانی اور کھٹارا ہو چکی ہوتی ہے اور ڈرائیور بھی گاڑی چھوڑ کر جا چکا ہوتا ہے۔ اس حالت کا مطلب ہے کہ انسان بیکار ہو گیا ہے اور روح بدن کو خیر بات کہہ چکی ہے اور اب موت کا وقت ہے۔ ان تین مثالوں سے مختلف حالتوں میں انسان کے بدن اور روح کا تعلق اور پھر موت کو ظاہر کیا گیا ہے۔ اگرچہ بعض افراد اپنی سطحی سوچ کی بنیاد پر موت کو نابودی اور فنا کے مترادف قرار دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں موت انسان کی نابودی اور زوال نہیں ہے بلکہ زندگی کے ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے تک منتقلی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ خیال مت کرنا کہ موت سے نابود ہو جاؤ گے، بلکہ موت کے ذریعے ایک گھر سے دوسرے گھر منتقل ہوتے ہو۔
سامعین، انسان موت کے بعد اپنی حیات کے ایک دیگر مرحلے میں داخل ہوتا ہے اور اس مرحلے کی کامیابی یا ناکامی کا دار و مدار موت سے پہلے کی زندگی میں نیک یا بد اعمال پر ہے۔ جس طرح دنیا میں جنین کی منتقلی انسان کی پیدائش اور نئی زندگی شمار ہوتی ہے، اسی طرح موت دنیا کی زندگی سے آخرت کی طرف اس کی منتقلی اور ایک نئی زندگی کا نقطہ آغاز ہے۔
سامعین، پروگرام ایرانی مشاہیر کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ و ناصر۔
ایک ضرورت ہے یہ خود قیادت ہے یہ عصر نو کی صدا ہے یہ سب کی مراد ساری انسانیت کی یہی شان ہو وہ کسی بھی عقیدے کا انسان ہو اتحاد عمل اس کی پہچان ہو بس عقیدہ یہی بس یہی اعتقاد ظلم کیا ظالموں کی طاقت کیا صبر کے سامنے کوئی کثرت کیا تم مگر ایک ہو پھر یہ ظلمت کیا خون میں اپنے پیدا کرو اعتماد ہو اگر ایک ہی وقت کا کارواں امت مسلمان ہو یہاں سے وہاں سر اٹھائے نہ کوئی عزیز یہاں سب کی ٹھوکر پہ ہوں شمرو ابن زیاد آؤ بدلے زمانے کی تقدیر بھی پھر ہو زندہ پلس تینوں کشمیر بھی توڑ دیں ظلم و نفرت کی زنجیر بھی آدمی یت رہے پھر زمانے میں شاد مرد کو اسی فکر سے کام ہے یہ امام خمینی کا پیغام ہے یعنی عارف حسینی کا اقدام ہے دے رہا ہے صدا اے تمہیں اجتہاد حق کی قوت ہے سے مسلمان سے گرم جوشی رہے جوش ایمان سے فکر ہو منسلک فکر قرآن سے زندگی ہو سرا پا مسلسل جہاد اس جہاں میں اگر کچھ بقا چاہیے روح اسلام سے ایک وفا چاہیے سیرت احمد مجتبی چاہیے یہ حقیقت رہے سب کے ذہنوں کو یاد قوم کے سب ارادے نکھرتے رہیں باہمی الفتوں سے سنورتے رہیں دانیال اپنے جذبے ابھرتے رہیں اپنی ملت رہے زندہ او زندہ باد